الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کا علم عطا فرمائے، قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں احکامات دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہے، رب تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس آسان درس قرآن میں ترتیب کے ساتھ یہ درس جاری ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 تک یہ درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 71 سے 71 سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے، اور مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اس کا بہت ہی مختصراً کچھ خلاصہ، آیت مبارکہ ترجمہ اور اس کا کچھ خلاصہ ہم اس درس میں سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء پانچواں پارہ آیت نمبر 71، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو۔ اللہ رب العالمین کے کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے احکامات سے محروم نہیں رکھا، یعنی احکامات ہمیں عطا فرمائے، وہ چاہے نارمل فیملی کے معاملات ہو، کاروباری تجارتی معاملات ہو، بزنس کے معاملات ہو، کوئی ادارہ چلانے کے حوالے سے ہو، یا ملک کے نظام چلانے کے حوالے سے، ہر ہر شعبے میں ہمیں اللہ نے اپنے احکامات ارشاد فرمائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم اور تربیت فرمائی۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ دشمنوں کے مقابلے میں بھی تم ہوشیاری سے کام لو، تم ہوشیاری سے کام لو دشمنوں کے مقابلے میں، اور جب دشمنوں کی طرف نکلنا ہے تو تھوڑے تھوڑے نکلو، یا اگر ایسی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا یہی ہے، موقع مناسبت ہے، اور جو بھی مقرر امیر ہے اس کی اطاعت کرتے ہوئے چاہے ایک ساتھ نکلو، یعنی جنگی جو طریقے ہیں ان جنگی طریقوں میں تدبیر، عقل، شعور، یہ سب کچھ کو کارآمد بناتے ہوئے، ان سے کام لیتے ہوئے ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو، ہوشیاری سے کام لو اور یہ انداز بھی تم اختیار کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اسباب کو تر کر دینا توکل اس کا نام نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی ساری محنت تگ و دو یہ لگانے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ کے پر چھوڑ دینا، یہ توکل ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، ترک اسباب یہ توکل نہیں۔ ٹھیک ہے، بعض کے درجات ایسے ہیں جو یہ والا بھی انداز اختیار کرتے، لیکن عام جو دستور بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ ترک اسباب نہیں، اسباب لے لو، اسباب کو ترک کر کے خود کو اپنے آپ کو جنگی معاملات میں آگے ڈالنا تو یہ تو ایک طرح کا اپنے آپ کو مارنے کے مترادف کہلائے گا۔ تو یہ ایک اصول بیان کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے۔ اب یہ ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور اس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار وہ قوت تیر اندازی، خبردار وہ قوت تیر اندازی، خبردار وہ قوت تیر اندازی۔ उस जमाने में यही अंदाज था, जिहाद में, जंगों में तीर अंदाजी से ज्यादा मतलब होशियारी से काम लिया जाता था, दूर रहते हुए किसी पर हमला किया जाता था। तो ये फरमा दिया। और एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह एक तीर के बदले में तीन अफराद को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो कौन? फरमाया सवाब की नीयत से तीर बनाने वाला, तीर फेंकने वाला और इसे तीर पकड़वाने वाला, जो इसे देगा। तो ये तीन वो अफराद हैं कि जिनको अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसमें हर उस शख्स के लिए सवाब को बयान किया कि जो ये मामलात के अंदर भी मुआविन बनता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर उस जन्नत की बशारत अता फरमाई। उलमा ने लिखा कि ये जो आयत मुबारक वअइदु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, फरमाए इसी के तहत ही कि हर दौर के बदलते हुए तकाजों के साथ जितनी जिद्दतें और जो कुछ जंगी महारतें आगे दरपेश हैं और चैलेंजेस हैं, मुसलमानों को बतौर ख़ास इस हवाले से भी अपने आप को तैयार रखना है। और जिन चीज़ों की ज़रूरियात हैं या जो आलात हैं वो भी उन्हें अपने एतबार से उनकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए, और वो इसी आयत मुबारक के तहत ही वो शामिल है। वो अंदाज तीरंदाजी का था, अब अंदाज क्या इस हवाले से बदले और क्या होने चाहिए, तो अच्छी हिकमत अमली के साथ, तदबीर के साथ, सोचो विचार के साथ और फहम और फरासत से काम लेते हुए इन चीज़ों की तैयारी भरपूर होनी चाहिए। अगली आयत मुबारक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, और तुम में कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो देर लगाएंगे और फिर अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ पड़े तो देर लगाने वाला कहेगा बेशक अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया है कि मैं उनके साथ मौजूद ना था। यानी यहाँ पे मुनाफिकीन का ओवरऑल तर्ज अमल बयान किया जा रहा है कि अव्वलन तो वो साथ निकलते नहीं है, यानी जब उन्हें अल्लाह के रास्ते पर जिहाद और गजवात की तरफ बुलाया जाता है अव्वलन तो वो देर लगाते हैं कि किसी तरह बस ये काफिला चले जाए, हम इनके साथ ही ना जाए। और अगर वो देर भी लगाएं और फिर साथ मामला ये हुआ कि वहां पर कोई मुसीबत आ गई, मुसलमानों को ही कोई परेशानी का सामना आ गया, तो मुनाफिक क्या कहेगा कि मुझ पर अल्लाह का ये एहसान हुआ है, इनाम हुआ है कि मैं इनके साथ नहीं था। वलैन असाबकुम फदलुम मिनल्लाहि लयकूलन्नक अल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन या लैतनी कुंतु माअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, और अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो जरूर कहेगा कि तुम में उसमें कोई दोस्ती ना थी, ऐ काश मैं उनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता, मैं भी ये कामयाबी हासिल कर लेता और ये फजल जो उनको मिल रहा है साथ मुझे भी ये हिस्सा मिल जाता। तो ये मुनाफिकों की चाल को यहाँ पर आयत मुबारका में बयान किया गया है। और ये सब उनकी मुनाफ़कत थी, उन्हें कोई मुसलमानों की फतूहात से खुशी ना थी, बल्कि उनको तो अपने माल की हवस थी कि जहाँ माल है तो कहते कि हम भी साथ होते और हमें वो माल मिल जाता, माल गनीमत के तौर पर, यानी फतह मिली, माल गनीमत हासिल हुआ तो कहते हम भी साथ होते। लेकिन जहाँ माल नहीं है और मुसलमान किसी तकलीफ में आ गए तो फिर कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, फजल हुआ हम पर, हम तो बच गए, हम तो थे ही नहीं, इनके साथ ही नहीं हुए। तो उसको इस अंदाज से बयान करेंगे और जहाँ माल होगा तो फिर वहाँ पर अफसोस करेंगे। तो ये असल में अपनी खुदगर्जी थी, हिर्स और अपनी हवस और माल की हवस और एक तरह का अपना मतलब था जिसे खुदगर्जी कहेंगे। क्योंकि जो खुदगर्ज इंसान है उसको जब अपना मतलब हासिल करना होता है तो वो सबके लिए मीठा बन जाता है, लेकिन जहाँ उसको फ़ायदा ना हो तो फिर उससे फिर कोई किसी तरह की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन ये बात तय है कि खुदगर्ज आदमी कुछ अरसे तो अपनी मुनाफ़कत छुपा सकता है, लेकिन बिल आखिर फिर क्या होता है, वो फिर उसके बाद जिल्लत और रसवाई, यही उसका मुकद्दर होता है। चाहे दोस्तों में कोई हो, रिश्तेदारों में हो, आज भी ऐसा ही है, खुदगर्जी जो किसी से करता रहता है तो फिर एक ना एक दिन उसे वो बिल्कुल अयां हो जाता है, सबके सामने वो आ जाता है। तो अल्लाह पाक اس بری صفت سے ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں, اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیا جائے یا غالب آ جائے ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کا بیان ہے, اہل ایمان کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت پر ہیں, مال پر نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے اپنی تو دنیا کو ہی آخرت کے بدلے میں بیچ دیا, انہوں نے اپنی دنیا کو اور آخرت کو ہی ترجیح دیے. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے وہ کسی جہاد میں شریک ہوتے ہیں, لڑتے ہیں, اگر شہید ہو جائیں تو بھی انعام ہے اور اگر غالب آ جائیں تو بھی ان پر انعام ہے, یعنی دونوں صورتوں میں بارگاہ الہی سے ان کے لیے اجر ہے, انعامات ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی فضیلت میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. ایمان والوں کو جو دونوں انداز بیان کیے گئے, یا شہید ہو جائیں یا غالب آ جائیں, اجر پائیں گے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے چچا تھے حضرت انس بن نضر. حضرت انس بن نضر یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں نہ جا سکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا کسی اور غزوے میں تو پھر میں اپنی وہ بہادری اور شجاعت وہ دکھاؤں گا, اور میں اس وہ کمی بھی گویا کہ پچھلی پوری کر دوں گا. تو غزوہ بدر کے بعد موقع ملا غزوہ احد کا. غزوہ احد میں ایک کیفیت ایسی آئی کہ جس میں ایک طرح کی بھگدڑ مچی اور حضرت انس بن نضر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ اگر تو کوئی مسلمان ہے کہ جو اس بھگدڑ میں ہی آگے پیچھے میں اور دور چلے گئے تو میں تو ان کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں, اور اگر مشرکین ہیں تو میں بری ہوں ان سے. پھر اس انداز سے لڑے ہیں اور اس انداز سے اس غزوے میں انہوں نے شرکت کی. اللہ اکبر. ان کو اتنے تیر لگے تھے, زخم ہوئے تھے, ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا, 80 سے زائد ان کے جسم پر تیروں کے, تلواروں کے, نیزوں کے زخم تھے, یہاں تک کہ یہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے. اور یہ حضرت سعد ان کو راستے میں ملے جب یہ آگے بڑھ رہے تھے میدان کی طرف, تو یہ کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی, مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو, اور سعد کو بھی کہتے ہیں سعد جنت جنت, ان کو کہتے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. یہاں تک کہ یہ شہید ہوئے غزوہ احد میں, اور ایسے شہید تھے کہ جن کی بظاہر پہچان بھی نہیں ہو رہی تھی, ان کی ہمشیرہ نے ان کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی. اللہ اکبر. یہ انہوں نے اللہ کے نام پر جو یہ شہادت حاصل کی اللہ کے راستے میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے, دین کے لیے انہوں نے جو یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی تمنا نہیں کرے گا کہ میں واپسی آؤں الا شہید, فرما مگر شہید ہے کہ وہ تمنا کرے کہ پھر اسے کوئی ایسی زندگی ملے کہ اور وہ اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے, اللہ کی راہ میں پھر شہید ہو جائے. تو اس آیت مبارکہ میں ان کی شانوں کو بیان کیا گیا کہ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت اختیار کر لیتے ہیں. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. ارشاد فرما اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو, اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں, یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں, اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا. یہاں اللہ پاک فرما رہے کہ تمہیں کیا ہے, تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے کہ جس وقت بچے, عورتیں, کمزور لوگ, یعنی جن کی زبانوں پر دعائیں ہیں کہ ہمیں کوئی حمایتی مل جائے, کوئی مددگار مل جائے, اور تمہارے پاس طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی تم یہ نہیں کرتے ہو تو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں یہ جہاد نہیں کرتے؟ یاد رکھیں کہ یہ احکامات جہاد جب فرض ہو جائے اور اس کی اپنی شرائط ہے، کب اس کی فرضیت کا حکم آتا ہے؟ جب وہ فرض ہے تو اس صورت میں جہاد کو ترک کرنے والا یہ گناہگار ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض نمازوں کو چھوڑتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر کئی مقامات پر تو اس سے بھی زیادہ گناہگار ہوتا ہے۔ پھر جہاد کی بھی آگے قسمیں ہیں، جہاد فرض کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہے، اور اس کی ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ طاقت ہونا، اور طاقت میں بڑی وسعت ہے، کتنی طاقت اور اس میں وسعت۔ اور یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ طاقت ہے نہیں، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور وہ چند لوگ مل کر مسلمانوں کو لڑائی میں جھونک دیں تو یوں تو ان کو ایک طرح کا ہلاک ہی کرنا ہے۔ تو جو اس کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ایک بیسک شرط ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح کی جنگی وسعت اور طاقت یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں جو دعا ہے بیسک، یہ اہل مکہ کے لوگ، جس میں مشرکین ان کو تنگ کرتے تھے، اور مشرکین اور وہاں کے بچوں کو، ضعیفوں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو پریشان کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور وہ بچے گویا کہ دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ شہر والے تو ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگے، یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی حمایتی، ہمارے لیے کوئی مددگار ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ پھر حضور علیہ السلام نے جو فتح مکہ کیا ہے، وہ ایک دن تھا کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اور ایک دن وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک بڑی شان و شوکت کے ساتھ 6 ہجری عمرے کے لیے گئے، لیکن روک دیا گیا تھا، پھر آپ اس کے بعد ہی اللہ نے آپ کو جو فتح عطا کی، اور آپ 8 ہجری میں باقاعدہ جو فتح مکہ ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سال بعد مزید جب اگلا سال حج کا آیا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 صحابہ جمع ہوئے، اور کس قدر اللہ نے آپ کو عظیم یہ فتوحات عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر بھی باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ ناظرین اکرام جب شروع اسلام میں مکہ مکرمہ کے اندر جب کفار کی طرف سے بڑی آپ پر اور مسلمانوں پر، اصحاب پر شدتیں ہو رہی تھیں، تو ایسے مواقع پر ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگی ہمیں حکم دیں، ہم ان سے جہاد کریں گے، ان لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ حکم آیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو، واقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، ابھی اس پر عمل کرو۔ یعنی انہیں یہ کہا گیا کہ یوں کرتے رہو اور نماز اور زکوٰۃ یہ ادائیگی کرو۔ اب جب مدینہ منورہ میں آ گئے، ہجرت ہو گئی، اب جہاد بھی فرض ہو گئے، یعنی یہاں اپنے اپنے اعتبار سے جہاد کی جو فرضیت کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو پھر جب انہیں کہا کہ اب تم جہاد کرو، تو اب ان میں سے ایک کی حالت یہ تھی، کیفیت یہ تھی، جو فطری کیفیت ہو جاتی کہ ڈر خوف آیا، تو کہا کہ وہ دشمنوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر وہ سوال کرنے لگ گئے کہ کیوں نہ تھوڑی مہلت اور مل جاتی، اور ہم پہ کیوں جہاد کو فرض کیا. یہ حکمت معلوم کرنے کے لیے سوالات تھے، کوئی دوسرے انداز سے سوال نہیں تھا. اعتراض اگر اعتراض ہوتا تو پھر ان کو اور سختی سے جواب ہوتا، لیکن یہاں ان کو وہ حکمت سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور وہ زجر اور توبیخ اس پر نہیں ہوئی کہ سوال ہی کیوں کیا سوال، لیکن اس کا جواب دیا، اور تسلی بخش جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے جو حکم فرمایا تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ تھوڑا ہے، یہ سارا کچھ فنا ہونے والا ہے. پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے آخرت تیار کی ہے، اور فرمایا وہی ان کے لیے بہتر ہے. تو لہذا خوش دلی کے ساتھ، یہ فرضیت ہے تو جہاد کی فرضیت کو بھی خوش دلی کے ساتھ تم ادا کرو، اور اللہ تمہیں اس پر اجر عطا فرمائے گا. موت تو کسی جگہ بھی آ سکتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو یہ موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، کہیں سے بھی آ سکتی ہے. تو ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں تم بند ہو جاؤ موت تمہیں آئے گی. اور کہا کہ ان منافقوں کو، یعنی یہاں منافقین کے حوالے سے، کہ جب کوئی انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے محمد، یعنی یہ آپ کی وجہ سے، یہ منافقین کی چالیں اور حرکات تھیں. اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے. تو یہاں آیت مبارکہ میں یہ بات فرما دی گئی، موت تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو درجے ہی درجے ہیں، درجے ہی درجے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے انہیں رزق ہے، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو. اور پھر آخرت کے انعامات، اور یہ اس سے کئی گنا بہتر کہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو موت وہاں بھی تمہیں آ جانی ہے. تو یہاں اللہ پاک نے یہ بھی انہیں جواب ارشاد فرمایا. یا منافقین کا ایک انداز بھی بیان کیا کہ جب ان کو کوئی اچھائیاں مل جائیں، کاروبار بھی اچھے ہیں، دیگر سب چیزیں ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن جب کوئی برائی پہنچتی، مصیبت پہنچتی، تو وہ حضور علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے معاذ اللہ کہتے تھے یہ آپ کی وجہ سے ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جواب نہیں دیا لیکن اللہ نے انہیں جواب دے دیا. آپ ان سے ارشاد فرمائیں، اے محبوب آپ ان سے کہیں، اور کیا کہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو اچھائی ہے برائی ہے یہ سب ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آ رہے تھے، بات ہی نہیں سمجھ رہے. اور اگلی آیت میں یہ اصول ایک بیان کر دیا گیا، برائی کی نسبت تو ہمیں اپنی طرف کرنی چاہیے کہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ یہ مصیبت پہنچی. ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں اچھائی جو پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، وہ تیری اپنی طرف سے ہے. اے حبیب وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس آیت مبارکہ میں دو اعتبار سے میں بات عرض کروں گا، ایک ہے مؤثر حقیقی ہر چیز کے، تو مؤثر حقیقی یہ اللہ کی طرف سے، جو کچھ بھی آدمی کو اچھائی ہے برائی ہے سب من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. اور ایک یہ ہے کہ جو برائیاں پہنچی ہیں آدمی اپنے شامت نفس کی طرف سے، یعنی اپنے نفس کی طرف کہ یہ میری وجہ سے یہ مجھے مصیبت پہنچی، یہ میری اس کرتوت کی وجہ سے مصیبت پہنچی. آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، نمازیں چھوڑنا وہ معاذ اللہ کیا گناہ نہیں سمجھتے اس کو، وہ اس طرح توجہ ہی نہیں جاتی، کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ ناجائز کیا، کسی کا مال دبایا، نہ حق طریقے سے کسی کی زمینوں پر قبضے، پیسوں پر قبضے، عزت پر حملے، اتنے گناہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچے تمہاری ہاتھوں کی کمائی، اور بہت سی چیزیں تو اللہ معاف فرما دیتا، کئی چیزوں سے اللہ درگزر فرما دیتا، معاف کرتا ہے. تو اس لیے برائی پہنچے نسبت اپنے آپ کی طرف کرنی چاہیے، اچھائی پہنچے تو نسبت اللہ کی طرف کریں کہ رب تعالیٰ کا فضل ہوا مجھ پر، اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے. آگے نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت کو بیان کیا گیا کہ آپ یہ ساری کائنات کی طرف، سبحان اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تمام اولین آخرین سارے انسانوں کے آپ نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں. یہ ایسا عظیم المرتبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ اور آپ کا یہ قدر والا وہ منصب ہے کہ جسے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ سب لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر دے گا، بشیر اور نذیر بنا کر دے گا، تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر دے گا، سبحان اللہ. اور آگے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، اور جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا. اس آیت مبارکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے ایسے جیسے اللہ کی اطاعت کی، مجھ سے محبت کی ایسے جیسے اللہ سے محبت کی، تو یہ آپ نے انہیں فرمایا، تو کچھ منافقین انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں معاذ اللہ یعنی خدا مان لیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مان لیا، یعنی ان میں سے بھی ایک طبقہ تھا کہ جو عیسائی بن اللہ کہتے تھے، تو انہوں نے مان لیا تو یہ اب محمد یہ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ پاک نے ان کا رد بیان فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا جیسے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا اور آپ کے قریب نہیں آتا اور پھر جاتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو بس صحیح ہے. ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، یہ نہیں کہ ہر صورت میں آپ نے ان کو بچانا ہے. بس ٹھیک ہے، آپ نے پیغام دے دیا، اب بھی کوئی اگر نہیں سدھرتا، اب بھی کوئی نہیں مانتا، حق کو قبول نہیں کرتا، تو پھر یہ اس کا قصور ہے، آپ پھر اسے آپ چھوڑ دیں. وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ انہیں ہر صورت میں جہنم سے بچائیں گے، نہیں، آپ انہیں تبلیغ فرما دیں. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا آپ وہ ان کو پہنچا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کا فریضہ پورا پورا اپنا وہ حق ادا کیا، اور جو کچھ احکام الہیہ تھے لوگوں تک آپ نے پہنچا دیے. جس نے مان لیا، اطاعت کی، محبت کی، آج وہ شان صحابیت سے سرفراز ہیں، ان کی شان و عظمتوں کو ہم بیان کرتے ہیں. اور جو انکار کرنے لگا، کوئی کافر ہوا، کوئی مرتد ہوا، کوئی منافق ہوا، اور ان کے عذابات قرآن پاک میں بکثرت بیان ہوئے ہیں. اللہ پاک ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. 80 نمبر آیت تک آج ہم نے یہ درس سماعت کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ آسان درس قرآن میں 81 آیت مبارکہ سے درس کا آغاز کریں. فی امان اللہ.
قرآن قرآن.